بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس چینل سے پروگرام حال نقطۂ نظر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں ہوں آپ کا میزبان ایاز اسلم. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ تجزیے کے لیے موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر خرم اقبال.
السلام علیکم سامعین اور بہت شکریہ ایاز اسلم صاحب.
پروگرام میں سامعین محترم سب سے پہلے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ان موضوعات سے جنہیں آج ہم پروگرام میں زیر بحث لائیں گے. سب سے پہلے ہفتے میں پروگرام میں آج ہم بات کریں گے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا بیان شامل کریں گے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے عوام سے کیے گئے اپنے تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کیے. یہ بات انہوں نے آج فیصلہ آباد میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کے توسیع منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم گفتگو کریں گے. پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ان تمام الزامات کو مسترد کر دیا ہے جو کہ پاکستان پر سیف ہیونز کے حوالے سے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے حوالے سے لگائے گئے. ملیحہ لودھی کا اس حوالے سے بیان بھی ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے. سمے محترم بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے عوام سے کیے گئے تمام جو اپنے وعدے ہیں ان کو پورا کیا, اور یہ بات انہوں نے آج فیصلہ آباد میں بین الاقوامی ہوائی اڈے کے توسیع منصوبے کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ جو توسیع منصوبہ ہے یہ 1.5 ارب روپے کی لاگت سے مقررہ وقت میں مکمل کیا گیا ہے, اور یہ منصوبہ اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا اور اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ اس ایئرپورٹ سے ہفتہ وار 118 پروازوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. انہوں نے شہری ہوا بازی کے ادارے کے ایئرپورٹ کی مزید توسیع کے منصوبے کی بھی ہدایت کی, اور کہا کہ شعبہ ہوا بازی جو ہے وہ جدید معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے امید ظاہر کی کہ سول ایویشن ملک کی صنعتی ترقی میں قائدانہ کردار ادا کرے گی. بات کرتے ہیں اسی حوالے سے ڈاکٹر خرم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو فیصلہ آباد کی عوام کے لیے یقینی طور پر بڑی اچھی خبر ہے یہ کہ ایک تو ایئرپورٹ جو منصوبہ تھا توسیع اس کو اپگریڈ کرتے ہوئے افتتاح کر دیا گیا ہے. ان پہلے سب سے میں جانا چاہوں اس منصوبے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور پر فیصلہ آباد کی عوام کے لیے؟
ایاز فیصلہ آباد کے تناظر میں بات کی جائے تو فیصلہ آباد جیسے شہر کے لیے ایک ہوائی اڈہ بہت ضروری تھا جس کی ظاہر ہے پہلے سے موجود تھا, لیکن اگر اس میں توسیع کی گئی ہے تو اس یہ ایک خوشائند قدم ہے, اور یہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ آباد کی جو ایک انڈسٹریل بیس ہے جو کہ گزشتہ چند سالوں میں بہت بری طرح سے متاثر ہوئی تھی توانائی کے بحران کی وجہ سے, وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے. اور جب صنعتیں اپنے پیروں پر کھڑی ہوتی ہیں, جب صنعتیں مضبوط ہوتی ہیں, تو اس میں شہری ہوا بازی کا جو شعبہ ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہے, کیونکہ کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں ان کی بزنس انگیجمنٹس کے حوالے سے ایئرپورٹس ایک خاصی اہمیت کے حامل ہیں. تو فیصلہ آباد میں یقیناً فیصلہ آباد کی عوام کے لیے ایک خوشخبری کی بات ہے, اور اگر موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں بات کی جائے جو شہری ہوا بازی کے حوالے سے انہوں نے اپنائی ہے, تو صرف فیصلہ آباد نہیں بلکہ ملک کے دیگر شہروں میں ہوائی اڈے نئے بنائے گئے, کہیں توسیع کی گئی. مثال کے طور پر ملتان ساؤتھ پنجاب کا ایک بہت اہم شہر ہے, وہاں کے ہوائی اڈے کی توسیع کی گئی, اس کو رینوویٹ کیا گیا. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ کی اگر آپ بات کریں تو موجودہ حکومت آنے سے قبل اسلام آباد کے ایئرپورٹ کی حالت ایسی تھی کہ جیسے شاید آپ کسی ٹیکسی اسٹینڈ پہ موجود ہوں.
بالکل.
لیکن یہ اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اثر نو اسلام آباد ایئرپورٹ کی تزئین و آرائش کی, اور آج کم از کم وہ اس حالت میں ہے کہ وہاں پہ آپ کو پینے کا صاف پانی, بیٹھنے کے لیے آرام دہ کرسیاں مل جاتی ہیں, اور صفائی کی صورتحال خاصی بہتر ہے اگر آپ اس کا موازنہ کریں پچھلے 7-8 سالوں سے قبل. اسی طرح سے گوادر میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا ایک بہت اہم حصہ ہے, اور اس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کرا کلامی کی معذرت چاہوں گا, آپ کی طرف واپس آئیں گے. اس وقت مرزا اختیار بیگ صاحب نے ہمیں ٹیلیفون لائن پر سامعین محترم جوائن کیا ہے, ماہر معاشیات ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم مرزا صاحب.
جی وعلیکم السلام
سر، بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں فیصل آباد میں ایئرپورٹ کا جو توسیع منصوبہ ہے، وزیر اعظم نے اس کا افتتاح کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ نون لیگ کی حکومت نے جو وعدے کیے تھے عوام سے وہ تمام وعدے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں، اور یہ فیصل آباد کا جو منصوبہ ہے یہ اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ سوال رکھنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ فیصل آباد جیسے صنعتی شہر کے لیے اس منصوبے کی کیا اہمیت ہے؟
لیکن فیصل آباد پاکستان کا مانچسٹر کلاس، مانچسٹر یو کے کا ایک شہر ہے جو سب سے بڑا صنعتی شہر تھا. تمام ٹیکسٹائل مل ایک وقت میں وہاں ہوتے تھے، جو پاکستان کے اور دوسرے ممالک کے لوگ جب جاتے تھے ملازمت کے لیے تو وہ مانچسٹر میں اترتے تھے، اور اس لیے وہ ایک صنعتی شہر بہت بین الاقوامی طور سے معروف ہو گیا تھا. فیصل آباد جو پاکستان کا مانچسٹر ہے، اور یہاں پہ صنعتیں اور جو مینوفیکچرنگ فیسلٹیز ہیں وہ بہت تیزی سے فروغ ہوئی ہیں، اور ان کا ملک کی ایکسپورٹس میں ایک بڑا ہاتھ ہے. ٹیکسٹائل مل بالخصوص فیصل آباد میں جتنے بڑے بڑے ٹیکسٹائل ہیں، چینمن گروپ ہے، اپنا ستارہ گروپ ہے، اپنا جے کے گروپ ہے، آرزو گروپ ہے، یہ سب وہاں فیصل آباد بیسڈ ہیں. فیصل آباد میں ایکسپینشن جو انہوں نے کرا ہے ایئرپورٹ کا، یہ ڈیفینیٹلی ایک انفراسٹرکچر اور لاجسٹک سپورٹ ملے گی وہاں کی صنعتی ترقیوں کو، جو صنعتی سرگرمیاں ان کو، اور اس سے لاجسٹک کاسٹ کم ہوگی، لاجسٹک ٹائم کم ہوگا، اور ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا. جو مینوفیکچررز ہیں وہ اپنے بائر کو زیادہ کمپیٹیٹو طور کے اوپر کیٹر کر سکیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ بھی ملک میں کہیں پہ جب صنعتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور انفراسٹرکچر میں ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں، وہ لانگ ٹرم میں اس شہر کی اور اس ملک کی صنعتوں میں بڑا کار فرما ثابت ہوتے ہیں.
اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ اوور آل اگر بات کی جائے ترقیاتی منصوبوں کی، چاہے وہ موٹر ویز کی صورت میں ہو، چاہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہو، ملتان ایئرپورٹ ہو، یا جس طریقے سے بھی فیصل آباد ایئرپورٹ کی بات ہو رہی ہے، تو سر وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ ہم ان تمام وعدوں کے جو ہے ان کی تکمیل کی جانب گامزن ہیں. تو 2013 اور 2018 میں جو فرق خاص طور پر ان منصوبوں میں آپ دیکھتے ہیں، اور اس سے جتنا فرق معیشت پر پڑا ہے، میں چاہوں گا اگر ہمارے سامعین کے لیے تھوڑا سا اس کو اگر ڈیفرینشیٹ کر سکیں آپ.
دیکھیے، 2018 الیکشن کا سال ہے، اور اب جو ووٹ پڑتا ہے وہ کارکردگی کی بنیاد پر پڑتا ہے. ماضی میں بھی آپ نے دیکھا حکومتیں جنہوں نے کام نہیں کیا وہ مرکز سے صوبوں میں آ گئی، اور جنہوں نے کام کیا انہوں نے بنائی. لہذا جب یہ الیکشن میں جائیں گے کمپین میں، تو یہ پروجیکٹ ہیں جو ان کے سیلنگ پوائنٹس ہیں، جو ان کی کارکردگی کا مدر ہیں، جو یہ بتا سکیں گے کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے ان منصوبوں کی تکمیل کی شکل میں پورے کیے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ الیکشن ایئر ہے، اور یہ منصوبے جو ہیں رک جاؤ انہیں کے اوپر بات کی جائے گی. اور پی ایم این نون نے جو ترجیحات کا انتخاب کیا تھا، جس میں امن امان کی صورتحال، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انرجی کے منصوبے، اور تیسری معاشی گروتھ، تین چیزیں تھیں. وہ ترجیحات میں انہوں نے کافی حد تک جو منصوبے وعدے کیے تھے وہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں، باقی آئندہ رواں مالی سال کے آخر تک ہو جائیں گے. آئی تھنک وہ حق بجانے ہوں گے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مرزا اختیار بیگ صاحب، ماہر معاشیات، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب بھی سامنے محترم ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان کے جانے بڑھیں گے. ڈاکٹر صاحب، یہی سوال میں آپ کے آگے بھی رکھنا چاہوں گا. 2013 اور 2018 اگر بات کی جائے پاکستان کی معیشت کی، تو ظاہر ہم اکثر پروگرامز میں اپنے اسی پلیٹ فارم سے گفتگو بھی کر چکے ہیں، لیکن کیونکہ آج ہم اس موضوع پہ بات بھی کر رہے ہیں، تو جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے کہا، ملتان ایئرپورٹ کا ذکر کیا، اسلام آباد ایئرپورٹ کا ذکر، صرف ہم اگر ایئرپورٹ سے ہٹ کر دیکھیں، معاشی طور پر جو منصوبے شروع کیے گئے، ان منصوبوں کو آپ اوور آل 2013 اور 2018 میں جو فرق پڑا، کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟
ایاز، ایک طویل عرصے سے نواز شریف صاحب جو کہ اس وقت حکمران جماعت کے صدر ہیں، ان کا ایک ویژن تھا کہ پاکستان کو ایک ٹریڈ کوریڈور کے طور پر ڈیولپ کیا جائے، اور یہاں پر ایک ایسی سروسز انڈسٹری ڈیولپ کی جائے جس کی باعث پاکستان کی صحیح جو معاشی پوٹینشیل ہے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. اس ویژن کے تحت ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پہلی دفعہ جب یہ برسر اقتدار آئے بطور وزیر اعظم انہوں نے پاکستان میں شاہراہوں کے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کا آغاز کیا. موٹر وے اپنی سکیل اور میں سمجھتا ہوں کہ حوالے اس معیار کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا کا ایک سب سے بڑا پروجیکٹ تھا. وہ شرمندہ تعبیر ہوا اور پاکستان جنوبی ایشیا کا وہ پہلا ملک بنا جہاں پر موٹر وے مارز وجود میں آئی. اور اس کے بعد پھر جب ابھی نے دوبارہ جب چانس ملا ہے 2013 کے انتخابات کے بعد تو تب بھی ان کا ویژن یہی رہا ہے کہ پاکستان کی جو جغرافیائی حیثیت ہے کہ جنوبی اور وسطی ایشیا کو جوڑنے والی اس کو یوٹیلائز کیا جائے. وہ تبھی ممکن ہے جب یہاں شاہراہوں کا ایک نیٹ ورک موجود ہو, ذرائع مواصلات ترقی یافتہ ہو. ذرائع مواصلات میں شاہراہوں کے علاوہ ایئرپورٹس بھی آ جاتے ہیں, ڈرائی پورٹس بھی آ جاتے ہیں اور سی پورٹس بھی آ جاتے ہیں. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایئرپورٹس کے علاوہ انہوں نے ڈیپ پورٹس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے, سی پورٹس کے حوالے سے بھی کام کیا ہے. اور اس ساری صورتحال میں گوادر خاصی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ گوادر میں سمجھتا ہوں کہ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری اور نواز شریف صاحب کے اس ویژن میں ریڑھ کی ہڈی کی سی حیثیت رکھتا ہے. تو گوادر کا پورٹ تو خاصی حد تک ڈیولپ ہو چکا ہے, آپریشنل بھی ہو چکا ہے, وہاں پر اب جہاز آتے ہیں اور لنگر انداز بھی ہوتے ہیں. لیکن وہاں کے ایئرپورٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر موجودہ حکومت کو خاصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ 2018 میں ہم نے گوادر ایئرپورٹ کو مکمل کرنا ہے, لیکن جب پچھلے سال میں نے گوادر وزٹ کیا ایئرپورٹ کا تو وہاں پر جو تعمیراتی کام ہے اس کی رفتار کوئی تسلی بخش نہیں تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کو اثر نو اس منصوبے کا جائزہ لینا چاہیے اور اس پر جو ترقیاتی کام ہے گوادر انٹرنیشنل پورٹ پر وہ سپیڈ اپ کرنا چاہیے تاکہ جب 2018 میں الیکشنز ہوں تو مسلم لیگ نون کے پاس ایک اور یہ میگا پروجیکٹ ہو الیکشنز میں کیش کرنے کے لیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال یہ بھی ہوتا ہے, ظاہر ہے الیکشن کا سال ہے 2018 اور آپ نے مئی میں اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, پھر الیکشن کی طرف ہم جائیں گے. تو دیکھنے میں ماضی میں اگر ہم مثال لیں تو نظر یہ آتا ہے کہ جو منصوبے حکومتیں شروع کرتی ہیں اگلی, اب ظاہر ہے وہ تو اب عوام فیصلہ کریں گے کہ 2018 میں کون آئے گا آپ کے پاس حکومت بنائے گا, لیکن ان منصوبوں کو جو ہے پسے پش ڈال دیا جاتا ہے. ماضی میں کئی ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ ایک اگر پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہے تو اس کو اگلی گورنمنٹ جو ہے وہ کیری آن نہیں کرے گی, اور اگر انہوں نے شروع کیا ہے تو اس سے آگے جو آئے گا وہ کیری آن نہیں کرے گا. تو آپ کے خیال میں اب ظاہر ہے 2018 کے بعد جو صورتحال بننے جا رہی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی گورنمنٹ کو خاص طور پر پبلک, ظاہر ہے یہ تو پبلک انٹرسٹ کے منصوبے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی انفرادی طور پر آپ کے مخالفت ہے آپ ان پروجیکٹ کو چھوڑ کے نئے شروع کریں, آپ انہیں کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں؟
یقیناً بہت ضروری ہوگا کیونکہ پاکستان میں ایک بہت طویل عرصے کے بعد ترقی کا سفر شروع ہوا ہے اور یہ ترقی کا سفر آپ کو انفراسٹرکچر کے بنیادی منصوبوں میں نظر آتا ہے. اس میں میٹرو بسیں بھی ہیں, اس میں ایئرپورٹس کی توسیع اور تعمیر بھی ہے, اس میں ڈرائی پورٹس بھی ہیں, اس میں شاہراہوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک بھی ہے. بہت ضروری ہوگا آنے والی جو بھی حکومت ہو, وہ مسلم لیگ نون ہو یا کوئی اور, کہ ان منصوبوں کو کنٹینیو, اس کو انشور کریں کہ یہ ایسی ہی جاری و ساری رہے, کیونکہ کسی بھی قسم کا تعطل ان منصوبوں میں پاکستان کی ترقی کی جو رفتار ہے اس پر بہت برے طریقے سے اثر انداز ہوگا. اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے موجودہ حکومت کی پالیسیوں کے باعث ہماری معیشت اب ٹیک آف پوزیشن میں آ چکی ہے, اور جس طرح سے احسن اقبال صاحب نے جب یہ پلاننگ کمیشن میں تھے انہوں نے ویژن 2020 کا اعلان کیا تھا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ موجودہ پالیسیوں کو اسی طرح سے کنٹینیو رکھا جائے. کیونکہ بات وہی ہے کہ اگر اس میں کسی بھی قسم کا تعطل آتا ہے تو یہ ترقی کا جو مومنٹم ڈیولپ ہوا ہے وہ متاثر ہوگا.
ٹھیک ہے, اسی پر ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر مرتضیٰ صاحب نے ہمیں ٹیلیفون لائن پر جوائن کیا ہے, پاکستان اکنامک واچ کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم صاحب. سر بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں آج وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فیصل آباد ایئرپورٹ کا جو تحسین منصوبہ تھا اس کا افتتاح کیا اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرے گا اور اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے. آپ سے سر یہ جاننا چاہوں گا کہ اکنامیکلی اگر اس کو دیکھا جائے, خاص طور پہ فیصل آباد ایک بہت اہم شہر ہے پاکستان کا, تو انٹرنیشنل پروازوں کا وہاں پر آنا کرنا اور اس کا ایئرپورٹ کا توسیع ہونا یہ کتنا اہم ہوگا؟
سر دیکھیں فیصل آباد اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں پہ انڈسٹری کا کافی بڑا ہب تھا بھی اور ہے بھی اور کاروباری شہر ہے بہت بڑا اور ان کاروباری لوگوں کو یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ تمام بین الاقوامی شہروں سے رابطے میں لے آنے کی کوشش کرنا یہ بہت اچھا کام ہے اور حکومتوں کا کام ہوتا بھی یہی ہے. حکومتوں کا کام کاروبار کرنا ہے تو حکومتوں کا کام ہوتا ہے مواقع پیدا کرنا. تو پرائم منسٹر نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ ایک قسم کی معاشی ہی ایکٹیویٹی ہے کہ مواقع حکومت پیدا کرتی ہے, اہلیت جس میں ہوتی ہے وہ اپنا دونوں مل کے موقع اور اہلیت مل کے کامیابی پا لیتے ہیں. تو یہ بہت خوشائند اور قابل تحسین کام ہے اور اس طرح کی انیشیٹوز کو, اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہر سیکٹر میں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ دیگر کچھ ایئرپورٹس ہیں, اسلام آباد کی بات کی جائے, ملتان ایئرپورٹ کی بات کی جائے, گوادر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, کہ یہ جو تمام منصوبے ہیں ان میں سے کچھ پایا تکمیل کی طرف گامزن ہے, کچھ کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کیا گیا ہے ایئرپورٹس کو, اور خاص طور پر ایئرپورٹس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے موٹر ویز کا ایک جال بچھایا ہے, جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام حصوں کو آپس میں منسلک کریں, 1800 کلومیٹر جو موٹر ویز کا جال بچھایا جا رہا ہے, تو یہ جو شاہراہیں اور اس طرح کے جو منصوبے ہوتے ہیں یہ کتنے کاریگر ثابت ہوتے ہیں معیشت کی ترقی میں؟
بس دیکھیں جو موٹر ویز ہیں یا جو کمیونیکیشن کا نیٹ ورک اوور آل بڑھانا ہے, وہ ریل ہو, روڈ ہو, ہوائی ترسیل ہو, یہ کتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر آپ صرف اگر اس کو ملائیں گے تو راہداری ہی کھاتا رہے پاکستان, تو پاکستان کو ایک غریب ملک ہے اس کو زراعت سے بھی وہ چل سکتا ہے اور راہداری سے بھی چل سکتا ہے. اور اس کے اوپر یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ جب یہ موٹر ویز بنتے ہیں, کمیونیکیشن کا نظام بنتا ہے, تو مختلف جگہوں پہ آپ کچھ تو آپ نے سی پیک میں اکنامک زون 10-12 جتنے بھی وہ منظور کیے ہیں وہ وہاں ہوں گے, روزگار کھلے گا, لوگوں کو وہاں پہ ملازمتیں ملیں گی, تو ان کا گھر چلے گا, چولہا چلے گا اور معاملات ٹھیک ہوں گے. اور اس کے بعد یہ کہ جب اکنامک زون بنتے ہیں تو کاروباری ایکٹیویٹی نیچرلی ہو جاتی ہے. تو یہ کمیونیکیشن کا نظام کسی بھی ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں وہ اس گورنمنٹ کی اور باتوں پہ اعتراض ہو سکتے ہیں, کرتے رہے لوگ, لیکن جو موٹر ویز کا خاص طور پہ یہ ابھی جو سی پیک ہوگا وہ تو ایک شاندار ہے, وہ تو فیس چینجر ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جو نواز لیگ نے موٹر ویز بنائے ہیں, یہ اسلام آباد سے خاص طور پہ لاہور لے لے, ملتان تک لے لے, پشاور تک لے لے, اس نے لوگوں کی زندگیوں میں کتنی آسانی پیدا کی ہے اور پوری کاسٹ میں کتنی کمی کی ہے, یہ وہی جانتا ہے جس نے ایک دفعہ موٹر ویز پہ سفر کیا ہو, اور وہ سفر کتنا آسان اور کتنا سہل اور کتنا بہترین ہے کہ آپ دیکھیں نا, ایک گاڑی بھی اگر روڈ پہ خراب ہو جائے, پیٹرول پہ ختم ہو جائے, تو موٹر ویز لوگ آ کے آپ کو تسلی بھی دیتے ہیں, آپ سے بات بھی کرتے ہیں, تیل بھی ڈلوا دیتے ہیں, مکینک بھی لا کے پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ روڈ اتنا صاف, اتنا خوبصورت کہ آپ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ کسی لندن یا فرانس میں گھوم رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کام قابل تحسین.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب, پاکستان اکنامک واچ کے پریزیڈنٹ, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا, نارملی دیکھنے میں یہ آیا ہے ایک آبزرویشن ہے کہ آپ جب کوئی منصوبہ کوئی بھی گورنمنٹ شروع کرتی ہے چاہے وہ پبلک انٹرسٹ کا ہو, تو اپوزیشن کبھی بھی اس کو قابل تحسین قرار نہیں دیتی ہے, ہمیشہ اس پہ جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے. موٹر ویز کی مثال لے لیں, آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب نے 98 میں اس کو جب شروع کیا موٹر وے لاہور تک بنانا لگے, تو اس پر بھی بہت سی باتیں کی گئیں, لیکن اب جب آپ خود اس پہ سفر کرتے ہیں وہی پارٹی ہیں تو اس منصوبے کو سراہتی ہیں. اسی طرح میٹرو کی اگر آپ بات کریں تو پہلے آپ مخالفتیں کرتے رہے لکھنے کے لیے جو ہے پر تول رہے ہیں, تو یہ ذرا ہمارے سامنے کے لیے تھوڑا سا یہ آپس اکثر میں یہ کیا معاملہ ہے؟
دیکھیے ایاز, موٹر وے پر سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ ایک تو بہت مہنگا پروجیکٹ ہے, دوسرا انڈر یوٹیلائزڈ پروجیکٹ ہے. انڈر یوٹیلائز پروجیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ رقم لگا دیں کسی پروجیکٹ پر اور اس کا فائدہ اتنا نہ ہو.
ٹھیک ہے.
اور اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے موٹر وے کے ناقدین یہ بات کیا کرتے تھے کہ دیکھیں جی موٹر وے پہ تو ٹریفک ہی نظر نہیں آتی ہے, لیکن اگر آپ آج موٹر وے کی کسی بھی شاخ کا جائزہ لے لیں اور وہاں پر ٹریفک کی روانی دیکھ لیں تو ہم خود ترجیح دیتے ہیں کہ ہم موٹر وے پر سفر کریں, جس کی وجہ سے اس کی ایک تو بنیادی وجہ تحفظ ہے, دوسرا سیفٹی بھی ہے, اور تیسرا ایک آرام دہ سفر ہوتا ہے. تو یہ جو انڈر یوٹیلیٹی کا جو ایک تنقید تھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل بے بنیاد تھی. اسی طرح میٹرو کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ آپ اربوں روپے لگا رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ پاکستان میں یا بڑے شہروں میں جو ویگنیں ہیں ان کو آپ بسوں کو جدید کر دیں. لیکن آج اگر آپ صرف اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان چلنے والی میٹرو کو دیکھ لیں تو اس سے استفادہ کرنے والے زیادہ لوگوں کا تعلق لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس سے. زیادہ تر آپ جب سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس میں طلباء نظر آتے ہیں, اس میں آپ کو طالبات نظر آتی ہیں, اس میں آپ کو وہ سرکاری ملازمین نظر آتے ہیں جو اس سے قبل مہنگی سواریاں افورڈ نہیں کر سکتے تھے. اگر افورڈ کر بھی سکتے تھے تو ٹریفک کا لوڈ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے لیے نہ صرف مالی حوالے سے خاصا کاسٹلی تھا بلکہ وقت بھی زیادہ لگتا تھا. لیکن میٹرو کا منصوبہ شروع ہونے کے بعد لاکھوں لوگوں کی زندگیوں میں آسانی آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی اس کو ریپلیکیٹ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مفاد عامہ کے لیے جتنے منصوبے بنائے جاتے ہیں اس کے لیے اپوزیشن کو ایک بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے. کیونکہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ابھی کچھ دن پہلے میرے کچھ مہمان آئے چائنا سے, اور جب میں انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ سے لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا تو وہ بڑے مایوسی ہوئی اور کہنے لگے کہ یار آپ کے ملک میں تو عمارتیں ہی نہیں ہیں, یہاں تو سڑکیں ہی ٹوٹی پھوٹی ہیں. تو جب آپ کا پہلا تاثر ہی یہ جاتا ہے تو آپ کس طرح سے اپنے چینی دوستوں کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ ہمارے اندر واقعی اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم ترقی کے سفر میں آپ کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل سکتے ہیں.
بالکل.
تو یہ چیزیں اس کو اپوزیشن جو ہے وہ کاسمیٹک چینجز کہتی ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کاسمیٹک چینجز بہت زیادہ ضروری ہیں.
جب آپ خود آتے ہیں تو اس وقت بھی تو آپ یہی کاسمیٹک چینجز
یہی کاسمیٹک چینجز آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ان تبدیلیوں کی انفراسٹرکچر کے حوالے سے یہ پاکستان اور پاکستانیوں کی بنیادی ضرورت ہے. یہ منصوبے کسی بھی طرح سے انڈر یوٹیلائزڈ نہیں ہے اور یہ پاکستان کی ترقی میں نہایت اہم کردار ادا کریں گے.
ٹھیک ہے سامعین محترم, ایک بریک کی جانب ہم بڑھتے ہیں. بریک سے ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد ہم دوسرا موضوع جو ہے اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 639 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ. ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 بجے تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس.
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں, تجارتی دنیا کا حال, کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال.
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔ اپنی صبح کا آغاز کیجیے قومی اور علاقائی اخبارات کی اہم خبروں اور اداریوں پر مبنی پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے روزانہ صبح 7:10 سے 8 تک پیش کرتا ہے پروگرام آج کے اخبار۔ سنتے رہیے ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ایک بار پھر سامنے محترم آپ کا خیر مقدم کریں گے۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے پروگرام نقطۂ نظر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور ڈاکٹر خرم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اگلے موضوع کی جانب میں بڑھنا چاہوں گا، اور اگلا ہمارا جو موضوع ہے جس پہ ہم بات کریں گے، پاکستان نے ایک مرتبہ پھر ان تمام الزامات کو جو ہے وہ رد کیا ہے جس میں امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے اس کی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی بنیادی طور پہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا جس میں پاکستان اور امریکہ کے جو مندوبین ہیں ان کے درمیان تند و تیز جو جملے ہیں ان کا تبادلہ ہوا۔ افغانستان کی صورتحال پر یہ اجلاس ہو رہا تھا۔ اپنے سامعین کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے میں شیئر کر دوں، جس میں افغانستان اور وسط ایشیائی ممالک جو ہیں ان کے درمیان تعلقات اور رابطوں کے متعلق معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئے۔ اس موقع پر امریکی جو نائب وزیر خارجہ ہیں جان سلوان، انہوں نے کہا کہ اب امریکہ پاکستان کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا کیونکہ اس نے دہشت گرد تنظیموں کے اراکین کو پناہ دیکھ رکھی ہے، اور پاکستان کو افغان تنازع کے حل کی کوششوں میں بھرپور طریقے سے شریک ہونا چاہیے۔ اس موضوع کے بعد پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں ملیحہ لودھی، انہوں نے کہا کہ گزشتہ 17 سے جاری افغان جو تنازع ہے اس نے یہ واضح کر دیا ہے کہ جنگی حالات کے ساتھ نہ تو افغان حکومت کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی طالبان جو ہے فتح یاب ہو سکتے ہیں، اور سفارتی جو مکالمت ہے اس کے ساتھ ساتھ جنگی کارروائیوں کی حکمت عملی صرف اور صرف تشدد میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، صرف لفاظی سے معاملات حل نہیں ہوتے، اس کے لیے مؤثر عملی بات چیت کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس موضوع پر بھی ہم اکثر و بیشتر بات کرتے رہے۔ ملیحہ لودھی صاحبہ نے جو بات کی کہ بنیادی طور پر پاکستان تو ہمیشہ سے یہ چاہتا رہا ہے کہ افغانستان کا جو حل ہے مسئلے کا وہ مذاکرات کے ذریعے نکالا جائے، اور پاکستان کی کوششوں سے آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں بھی مذاکرات کی کوششیں شروع ہوئیں، آپ کو بلایا گیا ایبٹ آباد میں، اس کے بعد دیگر مقامات پر بھی آپ کو کوشش کی گئی، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسی قوتیں جو کہ یہ نہیں چاہتی تھیں، ہم نے دیکھا کہ وہ معاملات جو ہے منڈیر نہیں چڑھ سکی وہ بیل۔ تو اب امریکہ کی جانب سے بارہا مرتبہ پاکستان پر الزام تراشی کی، اور پاکستان نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ بنیادی طور پر پاکستان میں نہیں بلکہ افغانستان میں سیف ہیونز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ تمام تو صورتحال پہ میں تجزیہ چاہوں گا آپ کا۔
ایاز، ملیحہ لودھی صاحبہ نے بڑے مؤثر طریقے سے پاکستان کے نقطۂ نظر کی ترجمانی کی ہے، اور آج انہوں نے جو ایک یہ لفظ استعمال کیا ہے تصوراتی پناہ گاہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پر پاکستان کے اضطراب اور پاکستان کے غصے کی بہت درست عکاسی کرتی ہے یہ ٹرم، یہ اصلاح کہ یہ پناہ گاہیں جن کی بار بار بات ڈونلڈ ٹرمپ کرتا ہے یا پھر افغان حکومت کرتی ہے یا ہندوستانی گورنمنٹ کرتی ہے، تصوراتی پناہ گاہیں۔ اگر آپ نے حقیقی پناہ گاہیں دیکھنی ہے افغان طالبان کی تو وہ افغانستان میں موجود ہیں، اگر آپ نے افغان طالبان کی حقیقی پناہ گاہیں دیکھنی ہے تو آپ ایران کا رخ کیجئے، آپ نے قطر میں انہیں ایک سیاسی دفتر کھول کے دیا ہوا ہے۔ تو پاکستان کے خلاف یہ جو پروپیگنڈا ہے سراسر بے بنیاد ہے۔ آپ اس کی سب سے بڑی مثال لے لیجئے کہ عالمی تحقیقاتی ادارے جن کی فنڈنگ بھی امریکہ سے آتی ہے، مغربی ممالک سے آتی ہے، ان کی تحقیقاتی رپورٹس بھی یہ کہتی ہیں کہ افغانستان کے 50% حصے پہ افغان طالبان کا قبضہ ہے۔ امریکہ اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ وہ 50% افغانستان تو چھڑوا نہیں سکا افغان طالبان سے، تو آپ پاکستان کے خلاف کس قسم سے اور کس منہ سے تنقید؟
صرف افغانستان ہی نہیں،
دوسرا یہ
اتحادی ممالک،
جی یہ اتحادی ممالک، میں اس طرف آتا ہوں کہ آخر اس تنقید کا مقصد کیا ہے. تو دیکھیے، افغان طالبان کے پاس جب 50% علاقہ افغانستان میں موجود ہے، کیا وہ بے وقوف ہے کہ اپنا علاقہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ چھوڑ کے وہ پاکستان کا رخ کرے پناہ گاہیں ڈھونڈنے کے لیے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. امریکہ نے 2001 سے لے کر آج تک امریکی ٹیکس دہندگان کے $1 ٹریلین خرچ کیے ہیں افغانستان پہ. $1 ٹریلین کہنا آسان ہے ایاز، لیکن $1 ٹریلین میں 2 سی پیک آتے ہیں. افغانستان میں آج ہوا کیا ہے $1 ٹریلین میں؟ آج وہاں پر 2 سڑکیں بھی سیدھی نہیں ہے. انہوں نے کابل کے ارد گرد رنگ روڈ کا آغاز کرنا تھا، وہ منصوبہ 16 سال ہو گئے، آج تک مکمل نہیں ہوا. تو ایک سڑک یہ بنا نہیں سکے، $ٹریلین یہ کھا گئے. امریکی این جی اوز کھا گئی ہیں، امریکی ڈیفنس ڈپارٹمنٹس کھا گئے، اور جو رقم 90% تو امریکہ واپس چلی جاتی تھی، جو 10% افغانوں کو ملتی تھی، وہ انہوں نے افغانستان پر انویسٹ کرنے کے بجائے انہوں نے پام جمیرا میں انویسٹ کی ہیں. وہاں پر ان کا سارا پیسہ دبئی میں، اشرف غنی کا، حامد کرزئی کا سارا پیسہ اس وقت دبئی میں انویسٹ ہوا ہوا ہے. تو سوال تو ان سے کیے جانے چاہیے کہ آپ نے امریکی ٹیکس پیئر کے $1 ٹریلین کہاں خرچ کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کے بیانات دے کر اور اشرف غنی کو اپنا ہم نوا بنا کر امریکی عوام کو بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے. لیکن آج وہ دور ہے کہ جب انفارمیشن از جسٹ 1 click away. آج افغان گورنمنٹ کی صلاحیت اور استعداد کار کی یہ صورتحال ہے کہ 3 دن پہلے اشرف غنی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں یہ بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امریکہ آج یہاں سے چلا جائے یا فنڈنگ بند کر لے تو ہماری فوج اور ہماری حکومت شاید 6 مہینے بھی اپنا وجود برقرار نہیں رکھ پائے گی.
بالکل، اسی پر ہم مزید بات کر لیتے ہیں. بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو وقت دینے کے لیے. سر فرمائیے گا، پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، امریکہ کی طرف سے بار بار ایک ہی الزام، پہلے ڈو مور کہا جاتا تھا اور جب ہم نے آگے سب نو مور کہہ دیا ہے تو اب یہی الزام بار بار لگایا جاتا ہے کہ آپ سیف ہیونز، آپ کے جو ہیں پاکستان میں دہشت گردوں کی موجود ہیں. حالانکہ خود اشرف غنی صاحب یہ بات مان چکے ہیں کہ افغانستان 6 مہینے کے بغیر امریکی فورسز کے بغیر، ان کی امداد کے بغیر نہیں چل سکتا ہے. تو امریکہ بجائے اس کے کہ افغانستان میں اپنی ناکامی سمجھنے کے سارا الزام پاکستان پر ہی کیوں لگاتا جا رہا؟
دیکھیں، یہ سوال بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی بار بار دیا جا رہا ہے. اور گزرے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ممالک جو ہیں دنیا کے، وہ اس دلیل کے قائل ہوتے جا رہے ہیں کہ دراصل امریکہ کو افغانستان میں شکست کا سامنا ہے، وہاں کامیابی حاصل نہیں ہو رہی. وہاں اتنی پہلی 1.5 لاکھ فوج بھیج کر وہاں پر وہ کامیابی حاصل نہ کر سکا. اب مزید فوج بھیجنے کا ارادہ کیا ہے انہوں نے، اس کے باوجود اس نے کامیابی کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے. تو دراصل کس نے بالکل خوب کہا کہ یعنی امریکہ افغانستان کی جنگ پاکستان کی قیمت پر جیتنا چاہتا ہے. تو یہ جو لاجک ہے یہ زیادہ دیر نہیں جب سکتا. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پر زیادہ امریکہ دباؤ ڈالنے سے کوئی نتیجہ بڑا آمد ہوگا، بلکہ میں سمجھتا ہوں حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے اس کی بنیادی وجہ پاکستان میں محفوظ نائب گاہ نہیں ہے جن کا پاکستان نے ہمیشہ انکار کیا ہے اور امریکہ اس پر اصرار کرتا ہے، بلکہ یہ کہ جو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا وہ ایک ایسا حملہ تھا جو ایک بغیر ملکی طاقت نے ایک آزاد اور خود مختار ملک پہ کیا. تو یہ بنیادی جو وجہ ہے وہ دراصل افغانستان میں امریکہ کی طرف سے چھڑی ہوئی چھالی ہے جس کا کوئی اخلاقی جواب نہیں تھا اور جس کا کوئی سیاسی جواب نہیں تھا. تو اسی لیے اس کے جنگ کے اس قسم کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، جس طرح ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ افغان جنگ جو ہے یہ تو جنگی حالات سے نہ تو حکومت کی کامیابی مل سکتی ہے افغانستان میں اور نہ ہی طالبان جو ہے اس سے فتح یاب ہو سکتے ہیں، بلکہ سفارتی جو مکالمت ہے وہ جنگی کارروائیوں کی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟
میں بالکل مریم لوگی نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح ہے, اس کو یوز بیان کیا جا سکتا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے کہ افغانستان میں جو موجودہ صورتحال ہے وہ ایک اسٹیج میں ہے, وہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس میں دونوں فریق ہیں میں سے کوئی بھی فریق اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ دوسرے فریق کو مکمل شکست دے کر کامیابی حاصل کر سکے. یعنی نہ امریکہ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی طاقت کو ختم کر کے وہاں پر جو موجودہ حکومت ہے اس کی علمداری کو مضبوط بنائے اور طالبان افغانستان میں امن لائے یا ہم افغانستان کا مسئلہ حل کر سکے, اور نہ ہی طالبان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ افغان فوج یا افغانستان میں امریکی افواج ہیں ان کو فوری طور پر شکست دے کر وہ پورے افغانستان پر قابض ہو جائے. دونوں صورتحال میں سے کسی صورتحال کا اس وقت امکان نہیں ہے. کافی عرصے تک ایسا کوئی امکان نہیں ہے. اس لیے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اس طرح افغانستان میں جنگ جاری رہے گی, لوگوں کا نقصان ہوتا رہے گا, افغانستان کے ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ اس جنگ کے نتائج بھگتے رہیں گے اور عالمی سطح پر بھی علاقائی سطح پر بھی کشید بھی جاری رہے گی. یہ صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے, اور اگر ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری امریکہ پہ آئے گا.
ڈاکٹر صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, 17 سال گزر گئے امریکہ کو اور اس کی اتحادی فورسز کو, اوباما صاحب نے اعلان کیا 2016 جو ہے وہ آخری سال ہوگا, پھر بعد 2017 تک گئی, اور اب بجائے اس کے کہ وہاں سے فوجیں نکلیں وہاں فوجوں میں ٹرمپ جو ہے اگر ان کی ویسے حکمت عملی دیکھیں تو وہ کچھ اور نظر آتی ہے, لیکن افغانستان کی حکمت عملی دیکھیں تو جو اوباما ڈے کے پروگرام تھا وہ تو انہوں نے امریکہ میں ختم کروا دیا, لیکن یہاں جو اوباما صاحب نے بند کرنے کا کہا تو اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو یہ جو صورتحال ہے خود آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو جو مسلسل جو شکست ہے بنیادی طور پر امریکہ کی افغانستان میں, اس کی وجہ سے یہ تمام جو ہے وہ بکلاٹ پہ بیان پاکستان کے خلاف آتے ہیں؟
اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کیوں ٹرمپ نے افغانستان میں اپنے جو پیش رو تھے صدر اوباما اس کے فیصلے سے ہٹ کر یہ فیصلہ کیا کہ افغانستان میں نہ صرف امریکی افواج موجود رہیں گی بلکہ جی آر مہینہ عرصے کے لیے موجود رہیں گی, اور پھر کہ ان میں ان کی طاقت میں اضافہ بھی کیا جائے گا, اور پھر یہ کہ طالبان کے خلاف فوجی طاقت استعمال کر کے ان کو مذاکرات پر مجبور کیا جائے گا. یعنی افغانستان میں جو امریکہ کی موجودہ حکمت عملی ہے اس کو مختصر طور پر یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ افغانستان میں ایک جس کو ہم کہتے ہیں مذاکرات کے ذریعے ہی آج چاہتا ہے, سیاسی حال ہی نہیں چاہتا ہے مگر اپنی شرائط پر, اور اس طرح کے جو طالبان ہیں وہ مجبور ہو جائیں کہ امریکہ کی طرف سے جو بھی شرائط پیش کی جائے وہ قبول کریں, اور اس کے بعد پھر امریکہ افغانستان سے نکل جائے. لیکن یہ صورتحال اس لیے ممکن نہیں ہے کہ امریکہ کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ وہ افغانستان میں طالبان کی فوجی کی حکومت کو مکمل طور پر ختم کر دے, کیونکہ طالبان جو ہے وہ افغانستان اور افغانستان کے عوام میں کوئی فرق نہیں ہے اور وہ افغانستان کے عوام کا حصہ ہے. طالبان کی جدوجہد جو ہے وہ افغان عوام کی جدوجہد ہے ایک غیر ملکی طاقت کے خلاف. یہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک افغانستان میں امریکی افواج موجود ہے. میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی یہ ہے کہ قدم نیٹوں پر واضح ہو جائے وہ بہتر ہے افغانستان کے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی اور امریکہ کے لیے بھی.
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ڈاکٹر رشید احمد خان صاحب بین الاقوامی امور کے ماہر, آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ایک بریک کی جانب سامنے محترم بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس پر مزید بات.
ریڈیو پاکستان کا نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ کے لیے پیش کرتا ہے مارننگ شو صبح بخیر پاکستان, روزانہ 8:10 سے 10 تک, جس میں آپ سن سکتے ہیں اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں اور ان پر تجزیے, ملک بھر سے ہمارے نمائندوں کی براہ راست رپورٹس,
روشنی چلتا رہے
آج کا دن تاریخ کے آئینے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی خبریں، تجارتی دنیا کا حال، کھیل کے میدان سے تازہ ترین معلومات اور موسم کا حال۔
نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل آپ تک پاکستان اور دنیا بھر سے تازہ ترین معلومات پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ۔
ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
دنیا بھر میں ہونے والے کھیلوں کے اہم مقابلے، کھیل کے میدان سے تازہ ترین خبریں، نامور کھلاڑیوں سے ملاقاتیں اور کھیلوں کی دنیا سے تعلق رکھنے والی وہ تمام خبریں جو آپ جاننا چاہتے ہیں، سنیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ روزانہ 4:05 سے 5 تک، صرف نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے۔ تو سننا مت بھولیے پروگرام اسپورٹس ورلڈ۔
ایک بار پھر سامعین محترم آپ کا خیر مقدم کریں گے، ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے پروگرام نقطہ نظر آپ سماعت کر رہے ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم۔ ڈاکٹر ایزد ہلالی صاحب نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے، افغانستان کے حوالے سے بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، اس کے علاوہ عالمی امور پر بھی بڑی دسترس ہے آپ کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ریڈیو پاکستان کو اپنا وقت دینے کے لیے۔ پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں سر افغانستان کو لے کے، جو اقوام متحدہ میں اجلاس ہوا سلامتی کونسل میں اور اس پہ تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا پاکستان امریکہ کے درمیان۔ سوال سر آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، افغانستان کو لے کے ہمیشہ سے پچھلے کافی عرصے سے خاص طور پر اگر بات کی جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ الزام تراشی پاکستان پہ، پہلے ڈو موڈ کہا جاتا تھا لیکن اب جو ہے کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کے پاس سیف ہیونز ہیں، حالانکہ پاکستان متعدد مرتبہ اس کا انکار بھی کر چکا ہے اور یہ کہہ بھی چکا ہے کہ بنیادی طور پر یہ سیف ہیونز جو ہیں یہ افغانستان میں موجود ہیں، تو امریکہ بجائے اس کے ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اس کا علاج نکالے کہ پاکستان پہ یہ الزام کیوں لگاتا تھا؟
یہ جنگ کے خاتمے کے بعد جس طرح علاقائی اور عالمی صورتحال تبدیل ہوئی ہے اور امریکہ کو رجحان جو ہے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے، میرا مطلب ہے چائنا کو، اس کے لیے جس انداز سے وہ انڈیا کی طرف بڑھے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ والہانہ اور عقیدت مندانہ تعلقات استوار امریکہ کر رہے ہیں اور اس میں کچھ عالمی اور علاقے حالات ایسے بدلتی صورتحال میں پیدا ہوئے ہیں جس میں ہم دیکھ رہے ہیں دہشت گردی کی جنگ جو شروع ہو گئی، اس میں امریکہ کو پھر پاکستان کی ضرورت پڑی ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر، اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک پارٹنرشپ شروع ہو گئی۔ پاکستان نے بڑے اخلاق سے، بڑے ہمدردانہ طریقے سے، بڑے خلوص سے امریکہ کے ساتھ عالمی دہشت گردی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ان کی مدد کی، اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں اتنے مسائل پیدا ہوئے، ہمارے ہاں سے مرادا پاکستان کے اندر، کہ اقتصادی اور معاشی صورتحال بھی اب تک بن گئی، سماجی اور معاشرتی طور پر معاشرے کا ڈھانچہ بھی متاثر ہوا، انویسٹمنٹ متاثر ہوئی، ہمارے ترقیاتی منصوبے جو ہے وہ برباد ہو کے رہ گئے۔ پھر اس کے ساتھ دیکھا ہم نے کہ پورے ملک میں ایک افسر تفریح سی اور انارکی کی صورتحال پیدا ہوگی جس کے نتیجے میں ہماری افواج کورس کو، پوری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کو متحرک ہو کر اور پورے نیشنل انسٹیٹیوشن کو ساتھ لے کر ایک ایسی جنگ میں وہ مبتلا ہو گئے کہ جس کو آج ہم بڑے سرخرو ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ نہ ہم پاکستان نے ساری دنیا کو امن دیا ہے، ان کی بقا اور سلامتی کا جو جو کچھ ہو سکتا تھا کیا ہے، اس کے لیے قربانیاں دی تقریباً کوئی 80-85 ہزار کے قریب ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی، 5-6 ہزار کے قریب مسلح فائز نے قربانیاں دی، پولیس والوں نے، پیراملٹری فورسز نے. اب اس کے بعد امریکہ اس حد تک دستگیر ہوا بیٹھا ہے انڈیا کے ساتھ کہ انہوں نے تو ڈپلومیٹک جو ضابطے ہوتے ہیں یا اخلاقیات کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ایک ملک کے ساتھ آپ کی بڑی لمبی طویل ایک الائنمنٹ چل رہی ہو، ایک رشتہ بن گیا ہو اور آپ ہر مسئلے میں انٹیلیجنس شیئرنگ ہو رہی ہے، کوآپریشن ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پھر اس میں جو کچھ ہو سکتا ہے پاکستان نے امریکہ کے لیے دہشت گردی کی جنگ میں ایک اپنی حدود سے بھی کراس کر کے بعض معاملات میں نیشنل انٹرسٹ کے ساتھ بھی سمجھوتا کر کے امریکہ کے ساتھ تعاون کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگ جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا، امریکہ جو ہے ہمارے اوپر الزامات کی بچھار کرنا شروع ہو گیا اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ عالمی تقاضے کیا ہیں، علاقائی تقاضے کیا ہیں، یہ کیا صورتحال ہے. اس میں آج جو سلامتی کونسل کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس پہ بڑے فارسی حلقوں کو بھی شدید تچکا لگا ہے کہ امریکہ تو اخلاقی تقاضوں سے بھی بالا تر ہو گیا اور وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ پاکستان کے تحفظات کیا ہیں، پاکستان کی پوزیشن یا لمیٹیشن کیا ہے، پاکستان کی اپنی حدود کیا ہے. تو اس مسئلے میں پاکستان اور پاکستان کے ارباب اختیار اقتدار سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک بورڈ پہ ہیں اور وہ کسی ضرورت اپنے قومی مفادات کا سودا نہیں کریں گے. افغانستان کی جنگ کو یا امریکہ کی جنگ کو پاکستان کی جنگ نہیں بنایا جا سکتا اور نہ ہی پاکستان اس کے لیے ترنوانہ بنے گا اور نہ ہی پاکستان مزید اپنے معاشرے کو افراتفری کا یا تتر بتر ہونے کا شکار بنائے گا. افغانستان کے ساتھ پاکستان ہر لیول پہ تعاون کرنے کو تیار ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ میں، پیپل ٹو پیپل، گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان کی جنگ کو پاکستان کی جنگ بنا دیا جائے اور ہمارے علاقے اور ہمارے جو حدود ہیں وہ تہ بالا ہو جائے. تو جو کچھ امریکہ کر رہا ہے نہ تو یہ کسی بین الاقوامی قانون میں ہے اور نہ ہی اس انداز سے علاقائی امن کو تکلیف مل سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس مسئلے میں ہماری پالیسی بڑی اچھی چل رہی ہے اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت بڑے تدبر سے اور تحمل سے جس طرح اس مسئلے کو چلا رہے ہیں. امریکن انتظامیہ وقت آئے گا کہ خود محسوس کریں گے کہ وہ غلط ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا، بین الاقوامی تھنک ٹینک کا بھی یہ خیال ہے اور آپ بھی شرح سے اتفاق کرتے ہوں کہ 17 سال گزر گئے، امریکہ افغانستان کے مسئلے کا حل نکالنے کے بجائے اس دلدل میں پھنستا ہی چلا جا رہا ہے اور 17 سال بعد بھی معاملات ویسے ہی ہیں جو آج سے پہلے افغانستان میں موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اب ایک سیف وے چاہیے وہاں سے نکلنے کے لیے جو اس کو اب مل نہیں رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان کو پریشرائز کر رہا ہے؟
دیکھیے، پاکستان تو امریکہ کو پیسج دینے کو تیار ہے، پرامن راستہ بھی دے گا، اس کے لیے راستہ بنانے کو بھی تیار ہے، لیکن امریکہ جو ہے ایک حکمت سیاسی حکمت عملی اور سیاسی تدبر کا مظاہرہ کرے، پاکستان کی جو ریزرویشن ہے اس کو سمجھے، انڈیا کو اس حد تک نہ افغانستان میں رول دے دے یا اس کو وسعت دے کہ پورا علاقہ غیر مستحکم ہو جائے. آلریڈی انڈیا کے افغانستان کے آنے کی وجہ سے افغانستان خود عدم استحکام کا شکار ہے، وہ اس کی ساری جو سرگرمیاں ہیں یا اس کی انٹیلیجنس جو سروسز ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کر رہی ہیں. بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے، بلوچستان میں قتل و غارت کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، جب بھی موقع ملتا ہے خیبر پختونخوا میں وہ اس طریقے سے سرگرمیاں اور وحشت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ان کی سرگرمیاں کوئی خفیہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے تحفظات، ان سے نہیں آنکھیں چوبے چرائی جا سکتی. امریکہ پاکستان سے ساتھ تعاون کرے، پاکستان بہتر انداز سے اس کے لیے پیسج بنائے گا، لیکن پریشر ڈال کے اور دباؤ ڈال کے مسائل حل نہیں ہوں گے. نہ ہی یہ ڈپلومیٹک مینز ہیں اور نہ ہی یہ افینسو مینز ہے. یہ تو امریکہ تو اپنی اخلاقیات اور اپنی جو اخلاقی قدریں وہ بھی بھول چکا ہے. تو ہم تو تقاضا کرتے ہیں کہ امریکن انتظامیہ سے بھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی، کہ وہ ہوش کے آنکھوں لے، پاکستان کو اس حد تک مجبور نہ کر دیں کہ پاکستان بالکل ہی اپنے دروازے بند کر دیں. اور امریکہ کے لیے اس سے ابتر صورتحال کوئی بھی نہیں ہوگی. ابھی 3 دن پہلے برسلز میں جو یورپین یونین کی میٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ امریکہ کو تحمل کا اور تدبر کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی ہے کہ پاکستان کو اتنا لاگت نہ سمجھا جائے، پاکستان کی حیثیت کو جو ہے وہ برابر کی طور پر رکھا جائے اور پاکستان کے ساتھ مسائل حل کرنے کے لیے بات چیت کی جائے، پاکستان کو مسائل میں الجھایا نہ جائے، تو یہی بہتر ہوگا کہ امریکہ یورپین یونین کے جو تدبرانہ سوچ ہے اس پہ چلے، پاکستان کے ساتھ بات چیت کرے، پاکستان سے جو بھی ممکن ہوگا امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا، لیکن جو امریکہ کی دہشت گردی کی جنگ ہے وہ پاکستان کی دہشت گردی کی جنگ نہیں بن سکتی، اور نہ ہی پاکستان الزامات لے گا. دہشت گردی کے اس وقت سارے تانے بانے افغانستان میں بیٹھے ہیں، اور امریکہ اور انڈیا مل کر اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، پاکستانی عوام اس وقت پوری طرح متحد ہیں، یہ گہانت میں ہیں، اخوت میں ہیں، تو ہمیں تو ہم جس لازوار رشتے میں منسلک ہیں ہمیں تو جو ہے نا کسی طور پر ہلانا ممکن نہیں ہے، اور یہ امریکہ کی کوششیں ناکام ثابت ہوں گی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اے ایس ایڈ ہلالی صاحب، بین الاقوامی امور کے ماہر، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. ڈاکٹر صاحب آخر میں چاہوں گا آپ کی طرف آنا چاہوں گا، ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ مستقبل قریب میں کوئی افغان مسئلے کا حل دیکھ رہے ہیں جس طرح کی امریکہ پالیسی لے کے چل رہا ہے؟
مسئلہ ایاز حل نہیں ہوگا بلکہ مزید پیچیدہ ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو دن قبل امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے کہ آج امریکہ کی ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقتوں کو مقابلہ کرنا ہے، اور وہ تیزی سے ابھرتی ہوئی طاقتیں روس اور چائنا ہیں. اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں امریکہ کا ساتھ دے، اور یہ ناممکن ہے کیونکہ ہمارے تعلقات چین کے ساتھ تو ہمالیہ سے بلند ہیں ہی، روس کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہت بہتر ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی عالمی چودراہٹ نے جتنا نقصان دنیا کو پہنچایا ہے، شاید اب وقت آ پہنچا ہے کہ اس عالمی چودراہٹ کو امریکہ کی یا ختم کیا جائے یا نئے چودھریوں کا ظہور ممکن بنایا جائے، تاکہ امریکہ کی یہ عالمی چودراہٹ جو ہے یہ دنیا کے لیے ایک خطرہ بننے کے بجائے ایک اپرچونٹی بنے. جہاں تک بات ہے پاکستان چین اور روس کے تعلقات کی، میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حوالے سے اب ہمیں اپنے کارڈز شو کر دینے چاہیے، کیونکہ امریکہ نے اپنی پالیسی بالکل واضح کر دی ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ نہیں چاہتے. افغانستان میں اپنی موجودگی کو امریکہ انہی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا. آج سے کچھ ماہ قبل امریکہ نے داعش کے 4,000 فائٹرز کو سیف پیسج دیا ہے رکا میں، اور اطلاعات یہ ہیں کہ امریکہ ان فائٹرز کو اب افغانستان منتقل کر رہا ہے، اور افغانستان میں داعش کو کلٹیویٹ کرنے کا بنیادی مقصد چین، روس، پاکستان، ایران اور ترکی کو نقصان پہنچانا ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کو ول یوز اٹ ایز این انسٹرومینٹ آف اسٹیٹس پالیسی، اور امریکہ بڑے واضح الفاظ میں یہ کر رہا ہے، اور اس کے جو موجودہ اتحادی ہیں جس میں ہندوستان سر فہرست ہے جنوبی ایشیا میں، ایک طویل ہسٹری رکھتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دہشت گردی کو ایز این انسٹرومینٹ آف اسٹیٹ پالیسی استعمال کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ داعش کو یہاں پر ان ممالک کے خلاف استعمال کرے گا تو اس میں ہندوستان ایک کلیدی کردار ادا کرے گا. افغانستان میں موجود کٹ پتلی حکمران جو ہے وہ امریکہ کا بھرپور ساتھ دیں گے. تو اس صورتحال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان، چین، روس، ترکی اور ایران اپنے کارڈز بالکل واضح کریں افغانستان کے حوالے سے، اور امریکہ کی ان چالوں کی پیش بندی کریں.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ڈاکٹر خرم اقبال صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے. اسی کے ساتھ سامعین محترم، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج کے پروگرام میں ہمیں تکنیکی معاونت حاصل رہی ضیاء الرحمان کی، جبکہ اس پروگرام میں ہمیں کوارڈینیشن فراہم کر رہے تھے محمد ایاز خان، اس پروگرام کے انچارج تھے احمد کمال، اور نگران اعلیٰ تھے جاوید خان جدون. اپنے میزبان ایاز اسلم کو اجازت دیجیے، ان شاء اللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ رب العزت آپ کا، میرا اور ملک پاکستان کے ہر باسی کا حامی و ناصر ہو جاتا ہے. صرف اتنا ہی کہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اللہ رب العزت کی ذات آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گی. اسٹوڈیوز کی گھڑی میں کچھ ہی لمحات میں 8 بجنے والے ہیں، اور جس وقت 8 بجے آپ ایگزیکٹ ریڈیو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے خبرنامہ سن سکیں گے. پاکستان زندہ باد.
السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں. یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں تسکین ظفر
اور شفیق الرحمن۔
پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔